بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله
أما شامي يعقوب ميخواهد شام
پر اس یوسفی کرتے سے خوشبو سونگنے کے لیے یعقوبی ناک چاہیے، یعقوبی صلاحیت چاہیے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی صلاحیت تھی کہ انہوں نے اس کرتے سے یوسف کی خوشبو کو محسوس کیا۔
مان چون شامی جان مان ملکوت نیست نمیتوانی ملکوت عطر دهان روزدار رو ببرید،
چونکہ ہماری جانوں کے اندر، ہمارے نفوس کے اندر ملکوت کی کمی ہے، ہم عالم معنی سے زیادہ مانوس نہیں ہیں، اسی لیے ہم ان ملکوتی خوشبوؤں اور ان کے ادراکات سے محروم ہیں۔
اونچے کے گفتم اشارے و خلاصے بود از اونی که در روایات آمده،
اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے نکات بیان کیے یہ خلاصہ ہے ان روایات کا جو ایک روزے دار اور روزے دار روزے کی حالت میں روزے دار کے بارے میں بیان کی گئی ہے، ان روایت کا خلاصہ ہے۔
بعد اون طرف ہم بما دستور دادن طیبوا افواہکم بذکر صلوات و محصل روایت طیبوا افواہکم بذکر صلوات و محمد و آل محمد
درود بجید روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دستور دیا گیا روایت میں کہ اپنے دہان کو، اپنے منہ کو پاکیزہ بناؤ محمد و آل محمد پہ درود بھیج کر۔ بارے دیگر سے بات
با زبان روزه خانوم ها که بعضیشون معصومه هستن اون سرود صلوات بر محمد و آل محمد رو خوندن،
اور اسی روزے کی حالت میں ہماری بچیوں نے کہ جو معصوم ہیں اور انہوں نے اپنی اسی روزے کی حالت میں اپنے منہ سے جو محمد و آل محمد پہ درود بھیجا اور تواشی پڑھی، قابل تحسین ہے۔
ان طیبی بر طیبی ریح بوی خوشی بر بوی خوشی،
اور یہ ایک پاکیزہ چیز میں مزید ایک پاکیزہ چیز کا اضافہ کرنا تھا۔ کیوں آغا فرما رہے ہیں کہ پاکیزہ چیز میں پاکیزہ چیز کا اضافہ؟ چونکہ خود روزے کی حالت میں آپ کا منہ، جیسے روایت میں خلاصہ بیان کیا، وہ خود پاکیزہ ہے، اب محمد و آل محمد پہ درود کو پاکیزگی کہا گیا، لہذا خود پہلے پاکیزہ حالت میں تھے، اس پر ایک اور عمل جو مزید پاکیزہ بناتا ہے اس کو انجام دیا۔
در محضر پاکیز تری شخص عالم بود،
کاش کہ ایسا بھی ہو سکے کہ جو اس وقت کائنات کا پاک تری انسان یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے، ہمیں یہ موقع ملے گا ان کے محضر میں، ان کے سامنے اس پاکیزگی کو، یعنی اس درود کو، اس تواشی کو، اپنے اظہار عقیدت کو ان کے سامنے بھی بجا لا سکیں۔
چه خوش است که عصر ماه رمضانی باشد، مؤمنین و مؤمناتی باشند در محضر آقا و این تواشی خونده شد،
کتنا اچھا وہ منظر ہوگا کہ اسی طرح ماہ رمضان کی کوئی عصر ہو، شام کا وقت ہو، اس میں امام زمانہ ہمارے سامنے موجود ہوں اور وہاں ان کی خدمت میں یہ تواشی ان کے جد پر پڑھی جائے۔
برائے تاجیل امام زمانہ علیہ السلام بلند ترین صلوات،
خب به حمد الله قلمنه ها از برکات زحمات است که دوستان که دیدن.
خب یہ ہمارے ان دوستوں کی زحمتوں کا نتیجہ ہے جن کو یہاں پہ ان کے دوست اس جوانان کے پروگرام کو چلا رہے ہیں ان کی محنتوں کا نتیجہ
سلام ہے اس کے دوستان برداشتان بدون کچھ اجر و مزد و ثمن
اور یہ ایک ایسا کام ہے جو ہمارے ان دوستوں نے عزیزوں نے شروع کیا بغیر اس کے ان کو کسی چیز کی کوئی لالچ ہو یا ان کو کسی بھی چیز کی کوئی تمنا ہو
فقط ایک تمنا و طمع ہے
البتہ ایک تمنا اور آرزو ان کی ہے جس کی خاطر انہوں نے
ان ہاں مطلب خودشون نہیں مطلب شما
اور وہ آرزو اور وہ تمنا بھی ان کی اپنے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے
یعنی موسال تم میں نظر فہو لگ
جو قرآن کریم ارشاد فرمایا ہے کہ جو اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں تم سے جو اجر رسالت مانگتا ہوں وہ بھی اپنے لیے نہیں مانگ رہا بلکہ تمہارے لیے ہے
یعنی ان کے قرآن آشنا تر
اور وہ تمنا یہ ہے کہ انہوں نے یہ محفل بنائی انہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیے تاکہ آپ کے بچوں کو قرآن سے آشنا اور مانوس کر سکے
ہم ہے ہم تجوید ہم قرآت ہم مقاہیم ہم عمل
یعنی اس طرح کا ایک برنامہ ترتیب دیا گیا ہے کہ جس میں حفظ بھی شامل ہے تجوید بھی شامل ہے مفاہیم قرآن بھی شامل ہے اور اس کے بعد قرآن کریم پر عمل بھی ہونا چاہیے
ان قرآن باید بره تو خونه ها
اس قرآن کریم کو ہمارے گھروں میں داخل ہونا چاہیے
ان قرآن باید حاکم بر خانه باشه حاکم بر اجتماع باشه
اور اس قرآن کو ہماری زندگیوں میں ہمارے معاشرے میں حاکم ہونا چاہیے
اگر قرآن وارد خونه ها بشه وارد جامعه بشه تو جامعه تحقق پیدا کنه مقداری از معارف قرآن جامعه برین و گلستان کامل باشه
اگر قرآنی تعلیمات ہمارے گھروں میں آ گئیں ہمارے گھروں میں حاکم ہو گئیں ہمارے معاشرے میں قرآنی دستورات پر عمل ہونا شروع ہو گیا تو یقیناً ہمارے گھر اور معاشرہ ایک باغ میں تبدیل ہو جائیں گے
چرا؟ چون قرآن شفاء لما فی الصدور
اس لیے کہ قرآن کریم کی تعریف یہی کی گئی کہ قرآن کریم میں شفا ہے لوگوں کے سینوں کے لیے لوگوں کے غموں کے لیے لوگوں کے دردوں کے لیے
مگر قلب مریض ہوتا ہے مگر شفا میخواد
اب کیا سوال ہے کہ کیا ہمارا دل بھی مریض ہوتا ہے اس کو شفا کی ضرورت ہوتی ہے
ببینید فرق است بین دوا و شفا
دوا اور شفا میں فرق ہوا کرتا ہے
بعضی از دستورالعملهایی که ماها میدیم دوا
بعض احکامات جس کو ہم بیان کرتے ہیں یا کوئی طریقہ تجویز کرتے ہیں کسی کام کے لیے آقا کہتے ہیں کہ یہ جو ہم بیان کرتے ہیں یہ دوا ہوتی ہے
آقا حسد سے کون معالجہ کریں
مثلا سوال کیا جاتا ہے کہ ہم حسد سے کیسے بچیں کیسے اس کا علاج کریں
بخل سے کون علاج کریں
کنجوسی سے اس کی صفت سے کیسے چھٹکارا پائیں
کینہ رو سے کون علاج کریں
بغض و عداوت کو کیسے تبدیل کریں
محبت رو سے کون زیاد کریں
کس طرح دوسروں سے محبت اور مہربانی کو اپنے دل میں جگہ دیں بڑھائیں
علماء اخلاق نسخہ میدن
ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے علماء اخلاق نسخہ لکھا
گیا یہ نسخہ دارم به منزلہ دوا ہے
اور یہ جو علماء اخلاق کے لکھے ہوئے نسخے ہیں جو بھی دستور العمل انہوں نے دیا وہ دوا کی طرح ہے
بلکہ قرآن شفا
لیکن قرآن شفا ہے
شفا
کیا چیز ہوتی ہے
شفا این است کہ کاری کنند کہ قلع مادی فساد ہے
شفا کا مقصد یہ ہے شفا کی تعریف اور تعبیر یہ ہے کہ شفا اس چیز کو کہتے ہیں کہ جہاں جو بھی بیماری کی جڑ ہے شفا جب آ جاتی ہے وہ بیماری کی جڑ ختم ہو جاتی ہے
یعنی کہ اگر قرآن تو قلبی آمد دیگه در اون قلب وہ نیست حسد نیست
یعنی اب جب قرآن کسی دل میں آ جائے گا اپنی جگہ بنا لے گا تو اس دل میں اب حسد کنجوسی کینہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی
ان کار نیمه شب
اس کام کے لیے جو ہے وہ راتوں کی بیداری چاہیے
شما ہمیں دیگه سحر پر بیدار بھی شکتی ہے
ہم سب لوگ ماہ رمضان میں سحر میں معمولا بیدار ہوتے ہیں
تم بل اچھی ہی گیا
سحر میں ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں
ہم تم بل اچھی اصل سحر
سحر میں معمولا کیا کرتے ہیں کس چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں
یک شب شده بلند سو میگیم خب همه درها بسته بگردی تو کلاچ بین همه درها قفل هست کنن چوکیدار هم گذاشتن بازی
مثلا یک رات کو آپ اٹھے نکلیں گا گھروں کی طرف جائیے, دیکھیں آپ کو رات میں تمام دروازے بند نظر آئیں گے. بس گھروں میں دروازوں پہ آپ کو چوکی دار بھی بیٹھا ہوا نظر آئے گا جو آپ کو آنے کی اجازت نہیں دے گا.
صرف تو محکم کیسی بات ہے,
اور ان دروازوں کو بند کر دیا جائے گا تاکہ کوئی رات کے پہر میں اس دروازے سے داخل نہ ہو.
اما یہ دروازہ خلاص کی نہیں مشا باز ہے باز,
لیکن ایک دروازہ ایسا ہے, ایک گھر ایسا ہے کہ جس کا دروازہ آدھی رات کو کھلا ہوتا ہے.
ہر بات پرت سنی
کیوں یہ دروازہ کھلا ہوتا ہے؟
رہائی کے ہر کسی کے راستے پر جائے گا,
اس لیے کہ جو کوئی بھی آئے وہ پلٹ کر آئے. یہاں
نیمشا پر گزشن برا پر گئی باز گیش
آدھی رات کو, نیمہ شب کو, سحر کے وقت کو انسان کے پلٹنے کے لیے قرار دیا گیا.
شکایت خوب ہے تو ہر کنی خانوم آقا فرزندان بلند میشن یک رو با خودش خلوت کنا.
کتنا اچھا ہو کہ اگر ہر گھر کے اندر پورے گھر والے, اس گھر کے والد جو سرپرست ہیں, والے, والدہ, بچے سب سحر کے وقت اٹھتے ہیں, پندرہ پندرہ منٹ اپنے اپنے اور خدا کے ساتھ خلوت کریں.
شکایت خوب ہے آقا و خانوم بگے برو تو دنبال خودت.
کتنا اچھا ہو کہ ہر کوئی دوسرے کو موقع دے, مثلا شوہر بیوی سے کہے کہ جاؤ پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ خدا سے راز و نیاز کرو.
شوہر خانوم بے شوہر بے کے
اسی طرح بیوی پلٹ کر شوہر سے
کہے,
اسی طرح باپ بچوں سے کہے.
یہ روک پر آقا تھا
پندرہ منٹ, زیادہ نہیں, فقط پندرہ منٹ خدا کے لیے انسان صرف کرے.
یہ لوگ خدا حرف ہوتا ہے,
پندرہ منٹ خدا سے گفتگو کرے انسان
ہر زبان ہم بقید بقید بقید,
اور اس سے گفتگو کرنے کے لیے کسی خاص زبان کی محتاج احتیاج نہیں ہے, بلکہ جس زبان میں بھی انسان چاہے خدا سے گفتگو کرے.
اردو خاصی بگو, پیرو اردو خاصی بگو,
اردو ہو, فارسی, عربی, جس زبان میں چاہے خدا سے کلام
کرے. وہ ہمیں زبانوں رو مل پائے
کیونکہ وہ تمام زبانوں کو سمجھتا ہے. لیکن صرف ایک چیز ہے کہ اسے جو بھی کہیں, جس زبان میں بھی کہیں, وہ صداقت پر مبنی ہو, سچائی کے ساتھ.
نصف شب قرآن شید دو چیز از خدا بخواید که هر دوش یکی ہے,
اور آدھی رات کو اٹھیں اور خدا سے دو چیزوں کی طلب کریں, اور دونوں کی اصل ایک ہی ہے.
کیونکہ قلبتون محل مرتبه از قرآن بشه.
ایک چیز خدا سے طلب کریں کہ آپ کا دل قرآن کی منازل میں سے ایک منزل بن جائے.
ایک ہی یعنی کہ مرکز محبت اہل بیت بشه.
اور دوسری چیز یہ کہ آپ کا دل اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی جلوگاہ بن جائے.
ہر اندازه که اینها وارد بشن بغل و حسد و کینه میره بیرون, یعنی شفا.
جتنا قرآن اور اہل بیت آپ کے سینوں میں داخل ہوں گے, آپ کے دل میں جگہ بنائیں گے, اتنا اتنا اخلاقی بیماریاں آپ سے دور ہوتی چلی جائیں گی, اور یہی شفا ہے.
اگر یہ جامعہ دشتے باشیم کہ بیماریاں پیش نہ ہوئے,
اگر ایک ایسا معاشرہ تشکیل پا سکیں کہ جس میں لوگوں کے درمیان یہ اخلاقی رضائل اور بیماریاں نہ ہونا.
حالا اگر نصف شب بلند شدی,
اب اگر ہم آدھی رات کو اٹھے,
یہ رو بھی خلوت کر دیں,
پندرہ منٹ اپنے پروردگار کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے,
صبح صبح کے مجھے ببین خودت کو امتحان کریں
اور اگلے دن جو صبح طلوع ہوگی اس میں اپنے آپ کو چیک کریں, ٹیسٹ کریں,
ببین راست گفتگو آنا,
اور دیکھیں کہ جو آپ نے رات کو پندرہ منٹ خدا سے گفتگو کی تھی وہ سچائی پہ مبنی تھی یا نہیں.
وہ تو بخیل ہے
کیا خداوند عالم نعوذ باللہ کنجوسی کرتا ہے؟
نہ دارے.
کیا خداوند عالم کے پاس ہے نہیں جو آپ کو عطا کرے؟
یا نہ بخیل سنا نہ دا,
ایسا نہیں ہے, نہ وہ کنجوس ہے اور نہ ہی اس کے پاس کسی شے کی کمی ہے.
بس ازو طرف کے مشکل نہ دے رہی ہے.
بس اگر کوئی چیز حاصل نہیں ہو رہی تو اس میں خدا کی طرف سے کوئی مشکل نہیں ہے, چونکہ وہ نہ کنجوس ہے اور نہ اس کے پاس کسی شے کی کمی ہے.
خدا امتحان کردن نہ دا رہا,
خدا کو تو آزمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
خدا آزمائش شو دازے,
خدا اپنے امتحان پہلے دے چکا.
تم با ابراہیم چھ کہہ دے, با اسماعیل چھ کہہ دے, با اوچ چھ کہہ دے, با یوسف چھ کہہ دے,
تاریخ انبیاء, ان کے اولیاء, اوصیاء کی تاریخ کو دیکھیں, حضرت ابراہیم کے ساتھ, حضرت اسماعیل کے ساتھ, ان کے اوصیاء کے ساتھ خدا نے کیا کہ اپنے امتحان خدا دے چکا ہے, عطا کرنے والا.
یقین داری خود تو امتحان,
ہمیں یقین ہے خدا کی بخشش میں کوئی کمی نہیں ہے, ہمیں اپنے اوپر چیک کرنا ہوگا.
نصف شب گفتی خدایا بخل نباشه, حسد نباشه, کینه نباشه,
آدھی رات کو آپ نے خدا سے گفتگو کی، 15 منٹ کے لیے بیٹھے، اس میں خدا سے کہا، خدا میں بخل سے، بخل سے، کینے سے، حسد سے نجات چاہتا ہوں، چاہتا ہوں میرے اندر یہ چیزیں نہ ہو.
راست گفته باشی، امتحان داده باشی، درست امتحان داده باشی، میری سراغ برادر باش مشکل داشتی، میگه ببخش من.
اب اگر آپ نے رات کو سچائی کے ساتھ خدا سے کہا ہو کہ خدایا میں چاہتا ہوں کہ میرا سینہ جو ہے وہ بغض و عناد سے پاک ہو جائے، جب صبح ہوگی اب اس کے امتحان کی جگہ ہے، صبح اپنے اس دوست، اپنے اس بھائی کے پاس جائیں کہ جس سے آپ کا جھگڑا ہوا ہوا ہے، جس سے آپ عرصے سے نہیں ملے، اور اس سے جا کے کہیں کہ مجھ سے میں معذرت کرنے آیا ہوں، میری معذرت قبول کر لوں.
عروس پہ مادر شوہر، مادر شوہر بہ عروس، داماد بہ مادر زن، مادر زن بہ داماد، بہ قصال حاضر بہ بعد
اللہ. اسی طرح جب ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی سی آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، چپلشی ہو جاتی ہیں، بہو کا ساس سے، ساس کا بہو سے، داماد کا سسر سے، اس کے علاوہ آپس میں بھائیوں میں، بہنوں میں جو جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں، ان کو اسی طرح درگزر کرنا چاہیے.
پدر به بچه هاش بگه من در سفر شما کم کاری کردم، کم خدمتی کردم. بچه به پدر مادر بگه من بی احترامی کردم. اینا علامات قبولی در امتحانات.
یعنی اگر ہماری قول میں سچائی ہوگی، ہم رات کو جو خدا سے طلب کر رہے ہوں گے اس میں سچائی کے ساتھ طلب کریں گے، تو دن میں اس کا عملی اظہار کریں گے. عملی اظہار یہ ہوگا کہ پھر باپ جب رات کو خدا سے کلام کر کے آئے گا تو صبح اپنے بچوں سے کہے گا کہ میں نے تمہارے حق میں شاید کوتاہی کی ہو، یا مثلا میں نے تمہاری تربیت میں کوئی کمی کی. یا اسی طرح اولاد نے اگر خدا سے بات چیت کی ہوگی تو صبح اٹھ کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگے گی کہ ہم نے آپ کے ساتھ بے احترامی کی، آپ سے بلند آواز میں بات کی. انسان عملی طور پہ ان چیزوں کا اظہار دیکھ پائے.
تعمیر سے بے ہمسایے، تعمیر سے بے ادارے، تعمیر سے بے ہمکار و بازار، رقابت های در بازار، رقابت های اونم سازمانی، جریانات سازمانی، اگه همه این چنین امرکان معلوم میشه تو این امتحانشون مقبول بودن.
اسی طرح اس چیز کو آپ آگے پڑھاتے چلے جائیے، انسان اپنے آفس میں جائے، اپنے دوستوں سے ملے جائیں، جہاں اس کے تعلقات ہیں وہاں پہ، ہر جگہ اپنی کوتاہی پہ نگاہ کرے اور اپنی کوتاہی کی نسبت معذرت طلب کرے انسان کے ساتھ. اسی طرح تنظیموں کے آپس میں روابط کے اندر، اداروں کے آپس میں روابط کے اندر، اگر ہم نے اس روح کو اپنے اندر پیدا کر لیا تو سمجھ جائیں کہ ہم نے خدا سے جو طلب کیا تھا وہ سچائی پر مبنی تھا اور ہم اس امتحان میں کامیاب ہوئے.
خلاصہ یہ قرآن شفا.
ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم شفا ہے.
اگر دیدید کہ خبری نشد بدون خودت مشکل.
اگر آپ دیکھیں کہ قرآن پڑھنے کے باوجود، اس کی تلاوت کے باوجود آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، کچھ آپ کو حاصل نہیں ہوا، تو یہ قصور قرآن کی طرف نہیں پلٹے گا بلکہ خود آپ کی طرف پلٹے گا. اور یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، جتنی کوششیں کی جا رہی ہیں، جتنی زحمات اس سلسلے میں اٹھائی جا رہی ہیں، برنامے بنائے جا رہے ہیں، اسی لیے کہ ہم اس منزل تک پہنچ سکیں.
اگر به این منزل نرسیم معلوم میشه به هدف خیلی نزدیک نشدیم.
اور اگر ہم اس منزل تک نہ پہنچ پائے، یعنی ہم نے قرآن سے شفا حاصل نہ کی، تو پھر اس کا مطلب ہماری تمام کوششیں ہدر ضائع جائیں گی.
یادمون باشه این راه رو باید بریم،
بس اصل راستہ یہ ہے اور ہمیں اسی کی پیروی کرنی چاہیے.
انشاءاللہ قلب شما شفا یافته به قرآن باشه،
اور انشاءاللہ خدا و عالم آپ کے دلوں کو قرآن کریم سے شفا یابی عطا کرے.
خداوند به همتون توفیق،
خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے.
عامل قرآن، عامل به قرآن باشید،
اور آپ خدا و عالم کے فضل و کرم سے قرآن کریم پر عمل کرنے والے بنیں.
انشاءاللہ عدیه زاکی حضرت وجه سلام علیه در حق همه شماها و خود مهم مستجاب بشید،
اور انشاءاللہ امام عصر کی دعائیں آپ کے اور ہمارے حق میں قبول اور مستجاب ہیں.
ان چند قرائت، تجوید، مفاہیم نصیبتون میشه، ثوابش انشاءاللہ به خدمت امواتتون نائب میشه.
اور جو کچھ بھی آپ اس ماہ مبارک میں اور اس کے علاوہ بھی قرآت قرآن کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کے مفاہیم کو سمجھیں، عمل کریں، اور اس کا جو ثواب اور درجات ہوں، خدا انشاءاللہ اس میں آپ کے بزرگوں، آپ کے مرحومین کو بھی شامل کر.
آقایونی که قدم بر میدارن، اقدام میکنن، زحمت میکشن، انشاءاللہ این زحمات ذخیره آخرتشون قرار داده بشه.
اور ہمارے جو دوستی کوشش کر رہے ہیں، زحمتیں اٹھا رہے ہیں انہوں نے اس محفل کا، اور اسی طرح اس پورے پر برنامے کا برنامہ ترتیب دیا ہے، خدا ان کے زحمتوں کو قبول کرے اور ان کی عاقبت اور آخرت میں ان کو اس کو سرمایہ قرار دے.
آخر وقت من بنا ندارم خیلی مزاحم دوستان باشم.
من
جای دیگه چیزی نمی کنم.
کچھ دینا دینا
نه. من کہتا ہوں مطلب کسی مقاد بیر چیزی بگیره چیزی بگیره
فقط افتاری نیم
فقط افتاری هست با
شیش و پنجا شیش و پنجا
بزنم
درود بشه
بعضی ها به قرآن شفا پیدا می کنند.
توجه کیجیے کہ بعض لوگ قرآن کریم سے شفا یاب ہوتے ہیں.
یہ آقای هست که ڈاکو بوده.
ایک شخص ہے جو کسی زمانے میں ڈاکو تھا.
ڈاکو دوستانی هم داشت.
اسی موضوع پر یعنی اس شخص کی زندگی کے اوپر اور اس کے اندر کی تبدیلی آئی ایک فلم بھی بنائی گئی ہے.
با دوستانش مہیا شدن برن در خانه ای برا دوست.
اس کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ ڈاکو اپنے چند دوستوں کے ساتھ طے کرتا ہے کہ آج کی رات فلاں گھر میں جا کے ہم ڈکیتی ماریں گے.
نصف شب با دوستانش آمدن سکوت همه جا رو گرفته. به دوستانش گفت خب مقدمات فراهم کنید من دیوار خانه برم توی خانه.
اس کے بعد رات کی تاریکی چھا چکی تھی ہر طرف. یہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس گھر تک پہنچا اور اس نے کہا کہ چلو وسائل اکٹھا کرو تاکہ میں اس دیوار سے پھلان کے اندر جا سکوں.
بالای دیوار قرار گرفت.
دیوار کے اوپر پہنچا.
آقایی در درون این خانه داره قرآن.
اس نے دیوار کے اوپر سے دیکھا کہ اس گھر کے صحن میں یا اس گھر کے اندر ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے.
ان آیات کو دارے ادم یہ ان الذین آمنوا وان تخشع قلوبهم لذکر اللہ.
اور وہ شخص قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کر رہا تھا کہ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ جس میں انسان کا دل خشیت خدا سے تبدیل ہو جائے.
عوض ہی کہ از ان طرف پر از ان طرف پر یہ کو تمام ہی
یہ آیت سنتے ہی یہ ڈاکو یہ ڈکیت جو ہے بجائے اس کے بھی گھر میں اترتا واپس گھر سے نیچے کی طرف آگیا باہر گیا. اس سے پوچھا اس کے دوستوں نے کہ کیا ہوا تم تو ڈکیتی کی نیت سے دیوار پھلانگنے گئے تھے اندر کیوں نہیں کودے واپس باہر کیوں آ گئے. اس نے کہا تم نے سنا نہیں کہ پڑھنے والے نے کیا پڑھا ہے. کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب جو ہیں وہ خشیت خدا سے اس کا ذکر کریں.
دوستان اس کو بار گیا
اس نے اپنے دوستوں سے کہا واپس چلتے ہیں.
ان سے کہ از انوار از مردم گرفتیم باید بس
کر. اور اس کے بعد اتنا تبدیل ہوا اس نے کہا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی جو کچھ لوٹا ہے وہ سب واپس کرنا چاہیے. علم یعنی
للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر
یہ ایک آیت تھی جس کو اس نے سنا تھا قرآن کریم سے.
اینطور بعضی از قلوب و شفا آمده.
اس طرح سے قرآن شفا دیتا ہے دلوں کو.
اونا باید دنبال این شفا باشیم.
کیا ہمیں اس شفا کی طلب نہیں ہونی چاہیے؟
چرا بھی دنبال شفا نہیں.
ہم کیوں قرآن کریم جو شفا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے؟
دنبال کنید بابا خجالت نہ کشید.
ہمیں کوشش کرنی چاہیے طلب کرنی چاہیے. اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے کہ قرآن کریم سے اپنے دلوں کی شفا طلب کریں.
نصف شب مشک گدائی کنی
آدھی رات کو آئیں خدا کی بارگاہ میں گدائی کریں.
گدائی کرنا خیلی بد ہے. پری در یک جو انتخاب
کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا گدائی کرنا یقیناً ایک برا عمل ہے سوائے ایک جگہ کے.
انہاں کجا در خونے خدا.
کہاں ہے وہ جگہ؟ خداوند عالم کا گھر.
اگر کاری بکنی کہ قرآن وارد بشه ہمیں چیز رو دارے.
اگر ہم ایسا کام کر لیں کہ ہمارے دلوں میں قرآن نازل ہو جائے تو پھر ہمیں ہر شے حاصل ہو گئی.
یہ قبرستون یا سرگون قبرستون نو بہش ہو گیا.
نو
قبرستون
قم میں قبرستان ہے اس کا نام ظاہر قبرستان نو ہے.
در اون قبرستان چند تا قبر
هست. اس قبرستان میں کچھ قبور ہیں
کہ من بعضی از مواقع اگر حال شده شدن و سعادت رو داشته باشم سر اون قبول میرم.
اور فرماتے ہیں آقا کہ جب میں قم جاتا ہوں اور جب میری طبیعت اقتضا کرتی ہے تو میں ان قبور کی زیارت کے لیے جاتا ہوں. اور ایک اور جملہ اللہ نے دوبارہ تاکید کر کہ اگر سعادت مجھے نصیب ہو جائے جانے کی تو میں وہاں جاتا ہوں. ان میں سے ایک قبر مرحوم ملا کاظم کی ہے. ملا کاظم ایک ایسا شخص ہیں, ایک ایسے شخص تھے کہ جو پڑھے لکھے نہیں تھے, ایک گاؤں میں رہتے تھے, گاؤں میں ان کا تعلق تھا. شاید سنا ہوگا آپ میں سے کچھ لوگوں نے واقعہ سنا ہے, کسی نے پہلے یہ واقعہ دونوں پڑھا. ملا کاظم نے کام کیا تھا,
ایک
عمل انجام دیا تھا
کہ به واسطه اون عمل خدا همه قرآن رو گذاشت تو قلبش.
ایک ایسا کام کیا تھا خدا کی بارگاہ میں کہ خدا کو اتنا پسند آیا کہ خدا نے پورے قرآن کو ان کے سینے میں نازل کر دیا.
اصلا سواد نداشتا هیچ چیز.
اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, بالکل کچھ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, دیہات میں رہنے والے دیہاتی تھا.
یہ روز مدرسہ نہ رکھتے ہوئے
کسی دن بھی وہ مدرسہ نہیں گئے تھے, کسی اسکول نہیں گئے تھے, کسی کے سامنے انہوں نے زانو تلمس طے نہیں کیا تھا.
اما کتاب رو دستش میدادی نگاہ میکرد وہ اینجا قرآن.
اور اگر کوئی ایسی کتاب ان کے ہاتھ میں دی جاتی تھی کہ جس میں عربی عبارت ہوتی تھی, عربی عبارت کے ساتھ قرآن کی آیتیں بھی ہوتی تھی, تو بتا دیا کرتے تھے کہ یہ قرآن کی آیت یہاں لکھی ہوئی. ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ بھائی آپ کو تو پڑھنا نہیں آتا, کتاب عربی میں کہیں کہیں قرآن کی آیت ہے, کیسے آپ کو پتا کہ یہ قرآن کی آیت ہے؟ کہتے ہیں قرآن کی آیت میں نور ہوتا ہے, وہ نور نظر آتا ہے. جنہوں نے بزرگ ہستی نے قوم کے اندر حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھی, شیخ عبد الکریم حائری, ان کی ایک کتاب ہے علم اصول میں, درر الاصول نام کی کتاب.
علم اصول پہ آیات قرآن کبھی پڑھ نہ دادا, کم استناد میشه.
اور علم اصول ایک ایسا علم ہے کہ جس میں قرآن کریم کی آیات سے بہت زیادہ استفادہ نہیں کیا جاتا, بہت کم جگہوں پہ ہوتا ہے ایسا.
مرحوم آیت اللہ حائری فرزند عاشق نقل میکردن که ما رحم میزدیم فکر ملاقاتن بودیم به کجاش قرآنه, گفت همین قرآنه.
اور خود شیخ عبدالکریم حائری کے جنہوں نے ان کے بیٹے نے بیان کیا ہے کہ ہمارے سامنے ایسا ہوا, انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ملا کاظم کے سامنے اس کتاب کو, جو اصول کی کتاب بیان کی گئی درر الاصول, اس کو ہم پلٹتے تھے صفوں کو, پوچھتے تھے بتاؤ کہاں کہاں آیت قرآنی ہے, تو جہاں آیت قرآنی ہوتی تھی وہاں پھٹتے تھے, بولتے تھے یہ آیت قرآنی. پوچھا جاتا تھا, تعجب کرتے تھے لوگ کہ جس کو بالکل پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن کی آیت کو کیسے پہچانتا ہے, کہتے تھے چونکہ اس کا نور ہے جو نظر آتا ہے.
اما خوب ان دیدن نور با یہ چشم خاص سے پیدا ہوئی,
لیکن ذہنوں میں رہے کہ یہ نور ہر کسی کو یا ہر آنکھ سے نظر نہیں آتا, اس کے لیے خاص آنکھ چاہیے.
خود ایشون گفته بود من دعوت شدم تهران.
خود ملا کاظم صاحب سے یہ نقل کیا گیا, ہم سے کہا, انہوں نے کہا کہ مجھے ایک مرتبہ تہران ایک دعوت میں بلایا گیا.
ان آقایی که من رو دعوت کرد خب پذیرایی کرد و منم غذا خوردم, با خوردن غذا دیدم قرآن محو شد از قلبم.
کہتے ہیں کہ مجھے جب دعوت پہ بلایا گیا تو میں دعوت پہ گیا اور میں نے وہاں کھانا کھایا. اب جیسے ہی میں نے وہاں کھانا کھایا تہران میں اس شخص کے گھر, تو میں نے دیکھا کہ میرے دل میں قرآن کریم جو تھا وہ محو ہو گیا, مٹ گیا.
فوراً آمدم بیرون و دست انداختم خلاصه برگردوندم.
کہتے ہیں کہ میں فوراً گھر سے باہر آیا اور گھر سے باہر آنے کے بعد میں نے اپنے حلق میں ہاتھ ڈالا تاکہ مجھے الٹی آئے, قے آئے, اور میرا وہ کھانا باہر نکلا,
قرآن بہر گیا.
کہتے ہیں جب مجھے قے آئی, یعنی اس کھانے کے اثرات میرے معدے سے باہر گئے, تو دوبارہ میں نے محسوس کیا کہ قرآن کی نورانیت واپس آئی ہے اور میرے دل میں پھر قرآن.
مہاجر میں ہر غذائی رو بخوری, ہر حرفی رو بزنی قرآن رو شنی.
ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہر طرح کا کھانا بھی کھا لیں، ہر طرح کا کام بھی کر لیں، ہر طرح کی باتیں بھی کر لیں، اور پھر قرآن بھی ہمارے سینوں میں نازل ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔
آیوب ہے خیلی دقت کنن در خونی که میران تو پانه حلال ہے حرام ہے مشابہ ہے چگونہ،
مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں جو پیسہ لا رہے ہیں اس پہ بہت زیادہ توجہ کریں کہ یہ پیسہ جو لایا جا رہا ہے یہ حلال ہے حرام ہے جائز ہے نہیں ہے۔
خانوم ها باید مسئله طهارت و نجاست رو حسابی رعایت کنند،
اسی طرح خواتین طهارت و نجاست کے مسائل میں اہمیت دیں، گھروں کے اندر کھانا پکانے میں چیزوں کا خیال رکھیں،
غذای نجس به بچه ندید،
ایسا نہ ہو کہ کوئی نجس غذا جس کی طرف توجہ نہ دی جائے وہ
بچوں کے لیے چل رہی ہے۔ درست است کہ بچه غیر مکلف تکلیف ندارد در خوردن غذای حرام،
اگرچہ یہ بات واضح ہے کہ ایک نابالغ بچے کے اوپر کوئی شرعی تکلیف نہیں ہے، کوئی شرعی ذمہ داری نہیں ہے، اگر وہ نجس غذا کھا بھی لے تو شرعاً اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے،
بلی اثر بات اس دار ہے،
اگرچہ اس کے اوپر شرعی ذمہ داری کوئی نہیں ہے لیکن اس غذا کا اس پہ اثر ہوگا یا نہیں، یقینی طور پر اس غذا کا اس بچے پر بھی اثر ہوگا،
یعنی کدورت باطن ہے،
یعنی اس غذا کے نتیجے میں جو باطنی کدورت ہے غلاظت ہے وہ اس بچے کے دل پہ بھی آئے گی،
دل خراب کرنے والے بچے،
اس بچے کا حالانکہ قصور کوئی نہیں، اس پہ شرعی ذمہ داری نہیں لیکن اس کے دل پر اس غذا کا اثر پڑے گا،
مواظبت کنی حلال سم پھول حرام سم پھول مشتبہ سم پھول،
بس ہمیں گھر میں پیسے لانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ پیسہ حلال ہے اشتبا، اس کے اندر کوئی شک و تردید والی بات تو نہیں،
ان غذا طاہر است ان غذا غیر طاہر است مواظبت باید کرد،
اسی طرح جو کھانا پکایا جا رہا ہے یہ کھانا پاک پکایا جا رہا ہے نجس تو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نجاست تو شامل نہیں
ہے، خیال نکنید خیلی سخته میشه احتیاط کرد،
اور یہ ساری باتیں سخت بھی نہیں ہیں کوئی مشکل بھی نہیں ہیں، تمام چیزوں کا خیال رکھا جا سکتا ہے،
با ممارست و تمرین خیلی از این مسائل رو میتونیم رعایت کنیم،
اور تھوڑی سی پریکٹس کے ذریعے کوشش کے ذریعے ہم ان تمام مسائل کو اپنے لیے حل کر سکتے ہیں،
ان تھوڑنس کا فن خیلی سخت ہے ابتدائی طور پر مشکل ہو،
ممکن ہے ابتدائی طور پر ہمیں کام مشکل لگے کہ ہم ہر چیز میں بہت زیادہ دقت سے کام لیں، لیکن جب ہماری پریکٹس ہو جائے گی پھر کام آسان ہو جائے گا،
خلاصہ یہ کہ مواظب باشید به بچه‌هاتون چی میخورانی،
بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے بچوں کے شکم میں کیسی غذا جا رہی ہے،
از کجا می آری؟
یہ غذا کہاں سے آئی ہے؟
مرحوم ملا قاضی گفته بود که برگشت قرآن هم آمد،
مرحوم ملا قاضی کا واقعہ جو عملی ہے اس کو بیان کیا کہ انہوں نے جب قے کی اور وہ ناجائز غذا شکم سے باہر آئی تو قرآن واپس پڑھ گیا،
بعد خوب صبح از خونه اون آقا آمدم به طرف مرکز خود اون قوم و تو مدت قوم بودش،
اور چونکہ وہ قوم میں شاید ان کی کچھ رہائش تھی تو کہتے ہیں کہ پھر میں اس شخص کے گھر سے تہران سے نکل کر قوم آ گیا، اور میں نے پھر وہاں پہ آ کے لوگوں سے پوچھا کہ جب میں جس شخص کے گھر مہمان بن کے گیا تھا یہ کرتا کیا ہے، اس کا پیشہ کیا ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ جس پیشے سے وابستہ ہے اس میں سود کا کام بھی ہے، یہ سود سے وابستہ کام کرتا ہے،
وہاں میخواہیم سود بخوریم بعد ہم قرآن هم بمونه تو جانم تو خونم،
ہم کس طرح سے یہ سمجھتے ہیں کہ سود بھی کھا لیں ربا پر بھی عمل کریں اور پھر قرآن بھی ہمارے گھروں میں ہو،
تو عملا داریم به قرآن میکی برو،
یعنی جو سود کھانے والا ہے وہ عملی طور پر قرآن سے کہہ رہا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں،
با ربا خوردن اعلان جنگ با خدا دادن بعد بھی قرآن سن با جنگ جا.
یعنی سودخوار ایسا ہے کہ جیسے خداوند عالم سے اعلان جنگ کرے خداوند عالم کے مقابلے میں نکل کر آ جائے پھر کہے کہ میرے گھر میں قرآن بھی حاکم ہے، نہیں ہو سکتا،
بعد دلت تو مخواد حافظ قرآن هم باشی معاملے با قرآن هم باشی،
ان حالات کے ساتھ کوئی چاہے کہ میں اپنے گھر میں حافظ قرآن بھی تربیت دے دوں میرے گھر میں حافظ قرآن بھی معاملہ قرآن بھی ہو، نہیں ہو سکتا ایسا، بعضی آسان یہ
بابا چکار کنے نمیتونی جگر،
بعض لوگ سوال کرتے ہیں کیا کریں ایسی طرح کا حالات ہے ایسی طرح کا معاشرہ ہے،
خدا رو رازق میدونی ہے نا،
یہ جو کہتے ہیں کہ کیا کریں معاشرہ ہی ایسا ہے پورا کا پورا معاشرہ ہی سود پر چل رہا ہے، تو سوال ہے آقا کہتے ہیں کہ سوال پوچھیں ان سے کیا آیا خدا کو رازق سمجھتے ہو یا نہیں،
خدا رازق ہے
یقیناً خدا ان عالم رازق ہے،
خلاصہ چیز کے باید مال حلال غذای حلال به بچه ها بدیم تا قرآن بیاد،
ضروری ہے اور ضروری ہے یہ بات کہ ہم
حلال مال سے حلال غذا اپنے بچوں کو کھانے کو دیں تاکہ قرآن کریم ہمارے گھروں میں آئے اور حاکم ہو جائے.
خدا انشاءاللہ بہانتوں توفیق دے دے ہمتوں موافق بدلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. درود بھیجیں ہمارے.